الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة مجادلة کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ایک اہم واقعے سے ہوتی ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی اور انہوں نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا انت علیہ کظہر امی تم میرے لیے ایسی ہو جیسی میری ماں کی کمر ہے. اس کو یہ جو زمانے جاہلیت میں جب طلاق دینی ہوتی تھی اور الگ کرنا ہوتا تھا ہمیشہ کے لیے تو اس وقت یہ الفاظ کہے جاتے تھے انت علیہ کظہر امی کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسی میری ماں کی کمر میری ماں کی پیٹھ یعنی بس تم میرے لیے حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے. وہ سرور عالم اور بعد میں ان کو ندامت بھی ہوئی شرمندگی ہوئی ہے الفاظ کہنے کے بعد. وہ پہنچے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کی اہلیہ پہنچی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کون نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی نیت کس نے باندھ لی میری منع کیا جاتا ہے پھر بھی یہ منع کیا جاتا ہے کہ یہاں نماز نہ پڑھیں اور میرے سامنے نشانہ باندھ کے جو نماز پڑھتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. یہ نشانہ باندھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہاں چلے جائیں اور لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں اس طرح وہ جگہ موجود ہے. یہ بد تہذیبی کی بات ہے بالکل. یعنی تم بیان کر رہے ہو ہم نماز پڑھیں گے ادھر, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بزبان حال یہ کہنا ہوا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو, تم بیان کر رہے ہو تو ہم نماز پڑھیں گے تمہارے سامنے کھڑے ہو کے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رواداری مذہبی رواداری کوئی چیز ہوتی ہے, آپ دور جا کے پڑھ لیں, ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ مت پڑھیں نوافل. بھائی کسی کو پڑھنے ہیں جس کی مرضی ہو, یہاں بیٹھے جس کو نوافل پڑھنے ہو سامنے سے ہٹ جائے ادھر جا کے پڑھ لے, کونے میں ادھر جگہ موجود ہے, اتنا بڑا حصہ موجود ہے وہاں جا کے پڑھ لے, یہی جگہ ہے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے کا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہیں بھی ہو, کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں. کوئی واعظ کہہ رہا ہو اس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا نہ کریں کبھی بھی. کسی اور جگہ نماز پڑھیں جا کے دور ہٹ کے, جہاں مجلس ہو رہی ہو وہاں پہ نماز پڑھنا ٹھیک بھی نہیں ہے. ایک صحابی ہیں حضرت محمد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو رکعت نماز پڑھو. جب انہوں نے نیت باندھی تو آپ نے اپنا بیان چھوڑ دیا, جو خطبہ تھا وہ چھوڑ دیا, اور جب انہوں نے دو رکعت پوری کر لی پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دوبارہ شروع فرمایا. ایسی ایک واقعہ ترمذی شریف میں بھی آتا ہے, آپ نے ایسے ہی کیا اپنا خطبہ روک دیا جب تک انہوں نے دو رکعت نماز نہ پڑھ لی. تو بھائی یہ معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روک دیتے تھے بات چیت, جب تک کہ وہ نماز سے نماز پڑھنے والا فارغ نہ ہو جائے. تو بھائی ایسا کریں کیوں ہم کہ ہماری وجہ سے دین کے کام میں خلل ہو اور یعنی تعطل پیدا ہو, دین کے کام میں حرج ہو, یہ تو بہت غلط بات ہے. یا یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, جس کا بیچ چاہے بیٹھتا ہے اور جہاں ادھر جا کے بس یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم نماز پڑھ لیں, سامنے نہ نشانہ باندھ کے نماز نہ پڑھیں بالکل سامنے آ کر, یہ بالکل تہذیب کے خلاف ہے, بد تہذیبی ہے. تو حضرت خولہ بنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور رونے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے, انتی علیہ کا وہری امی. تو یہ تو جاہلیت کے زمانے میں عورت کو بالکل علیحدہ کرنے کے لیے الفاظ کہے جاتے تھے. تو آپ نے اندیشہ ظاہر یہ فرمایا کہ بس تم اور تمہارے شوہر میں یعنی اوس ابن سامت میں اب علیحدگی ہو گئی ہے. تو وہ تو بہت روئیں یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اور پھر آگے جا کے الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. بس ان آیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ نہیں, علیحدگی نہیں ہوئی, یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی, ان کی مائیں تھوڑی بن جاتی ہیں. زہار اس کو یعنی اصطلاح میں, فقہی اصطلاح میں اس کو زہار کہتے ہیں, یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کہہ دے. اور یہ زمانہ جاہلیت میں کہا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کہنے سے وہ علیحدگی نہیں ہوئی, علیحدگی نہیں ہوئی ایسا کہنے سے, وہ بدستور بیوی ہے, اس سے ان کو خوشی ہوئی, دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے کہ علیحدگی نہیں ہوئی. ورنہ زمانے جاہلیت میں تو اسی سے علیحدگی ہو جاتی تھی, انہی الفاظ سے علیحدگی ہوتی تھی. اور یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. یہ جو آیات ہیں ان میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ سے آپ کے پاس عورتیں آئیں کہ آپ ہمیں بیعت فرما لیجئے اس بات پر کہ ہم شرک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے اور زنا نہیں کریں گے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے, جیسے زمانے جاہلیت میں قتل کیا جاتا تھا بچیوں کو, ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدین وارجلہن, کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے, تو فبایعہن ولا یعصینک فی معروف, اور ہم کسی معروف یعنی نیکی کے کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. تو فبایعہن, آپ ان کو بیعت فرما لیا کیجئے, واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے استغفار کیا کیجئے. یہ اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیعت چند قسم کی بیعت ثابت ہے. ایک تو اسلام لانے کے اوپر بیعت ہے, جو اسلام لایا جاتا تھا کفر اور شرک کو چھوڑ کر اس کو وہ ایک وہ بیعت ہوتی تھی اسلام لانے کی, یہ وہ والی بیعت نہیں ہے. اور دوسری بیعت ہوتی تھی کہ ہجرت پر, تیسری بیعت جو ثابت ہے وہ جہاد پر ہے, اور چوتھی بیعت یہ ہے کہ کسی امیر المومنین خلیفہ کے ہاتھ پر, جیسے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ سب بیعت ہو گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد, اور پھر جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عمر کے ہاتھ پہ سب بیعت ہوئے, اور حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو سارے صحابہ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, مشورے سے طے ہو گیا بس وہ بیعت ہو گئے. اسی طریقے سے ان کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کے ہاتھ پر سب بیعت ہوئے. یہ والی جو بیعت ثابت ہے یہ امیر کی اطاعت پر بیعت ہوتی تھی. اور چوتھی بیعت یہی ہے جس کا یہ جس کے بارے میں یہ آیات ہیں, یعنی کوئی چیز کچھ اعمال کرنے اور کچھ نہ کرنے کے ہوں ان پر بیعت ہونا، یہی وہ بیعت ہے جو سنت سے ثابت ہے، یہ بھی سنت ہے اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے. بخاری میں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے کچھ صحابہ موجود تھے ان سے فرمایا کہ آؤ بھائی مجھ سے بیعت کر لو، اور اس میں نماز پڑھنا، زکوٰۃ وغیرہ کا اور کچھ اعمال کرنے اور کچھ نہ کرنے کا کہ اعمال کا ذکر فرمایا، جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے چیز نکال لی، اور اچھا یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوتے حضرت حسن بصری اور حضرت علی تک پہنچتا ہے، تو یہ سلسلہ بھی ثابت ہے، یعنی ثابت کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ سلسلہ موجود ہے اس بیعت کا بھی، اصلاح جس کو ہم کہتے ہیں اصلاح نفس پر بیعت کرنا، یہ اس کا سلسلہ بھی موجود ہے اور باقاعدہ محفوظ ہے. تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں تین سلسلے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر طالب علم اپنا سلسلہ ثابت کر سکتا ہے. ایک حدیث کا سلسلہ ہمارے ہاں پڑھنے والا ہر طالب علم اپنے استاد اس کو کہے گا میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی، میں اور انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، یہاں تک کہ سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ محفوظ ہے. اور دوسرا سلسلہ قراءت کا ہے، یہ قراءت سبا یا قراءت عشرہ جو پڑھائی جاتی ہیں، ان کا پڑھنے والا طالب علم اپنا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ثابت کر سکتا ہے. تیسرا سلسلہ جو ہمارا محفوظ ہے وہ یہی بیعت و اصلاح کا سلسلہ ہے، یہ بھی ہر سالک جو اہل حق کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، اور بشرطے کہ وہ اہل حق میں سے ہو، تو وہ اپنا سلسلہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں یہ سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو یہ تین سلسلے الحمدللہ ہمارے ہاں محفوظ ہیں، اور ہر طالب علم جو یہ پڑھنے والا ہو حدیث کا یا قراءتوں کا اور یا تصوف کا سلسلہ، یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ لکھا ہوا موجود ہے، باقاعدہ مطبوعہ بھی موجود ہے. یہ سلسلہ میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ اسکول اور کالج میں نہیں ہے. وہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس استاد سے پڑھا، کس سے انہوں نے کس سے پڑھا. وہ لارڈ میکولے تک پہنچتا ہے، جو برطانیہ کا وزیر تعلیم تھا، جس نے کہا تھا کہ جس قوم کو فتح کرنا ہو پہلے اس کی زبان لو. اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے نیشن ٹیک اٹس لینگویج فرسٹ. اگر تم کسی مفتو بنانا چاہتے ہو کسی قوم کو، سب سے پہلے اس کی زبان لو، زبان چھین لو اس سے. یہ اس کا اور اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی جنریشن پیدا کرنا چاہتے ہیں جو نسل کے رنگ وغیرہ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن دماغ اور دل کے اعتبار سے وہ برٹش ہو، وہ انگریز ہو. اور واقعی وہ ایسی نسل پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ دیکھیں ذہن کے اعتبار سے اور یعنی اپنے چال چلن کے اعتبار سے وہ بالکل انگریز لگتے ہیں. اور وہ اکبر الہ آبادی نے بڑی بہت اچھی بات کہی تھی کہ مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی، شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی. مسٹر نقلی اس لیے کہا اکبر الہ آبادی نے کہ اصلی مسٹر تو وہ خود ہیں جن کی ہم نقل اتار رہے ہیں. بھائی جتنے بھی ہم مسٹر بن جائیں ہم تو رہیں گے تو نقلی ہی، اس لیے کہ اصلی تو وہ لوگ ہیں جن کی ہم نقل اتار رہے ہیں. مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی، شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی. اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس، مسٹر نقلی نے بھی ادب سے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہہ دی، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہی نہیں، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی چارہ تھوڑی تھا، کوئی چارہ ہی نہیں تھا. میرے ماں باپ نے مجھے جو سکھایا وہی تو میں بنوں گا. تو چارہ کیا، اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس، چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. تو اس وقت جو ہے نا، اس وقت ہماری زبان، آپ دیکھیں وہ جو ہے ایس ایم ایس ہوتے ہیں موبائل پر، وہ کس میں ہو رہے ہیں؟ رومن اردو میں. یہ آپ کی زبان آپ سے چھینی جا رہی ہے اور وہی حال ہوگا جو ترکی کا ہوا ہے. آج وہ ترکی کے الفابیٹ دوسرے تھے, اس کے اپنا رسم الخط تھا, لیکن اسی طرح شروع ہوا انگریزی الفاظ استعمال کر کے اور رومن ٹرکش شروع ہوئی اور پھر آج وہ انگریزی کے الفاظ میں ہے پوری ٹرکش. یہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں سچ عرض کر رہا ہوں, آہستہ آہستہ یہ اردو رخصت ہوگی, یہ رسم الخط رخصت ہوگا اور یہ صرف مدرسوں تک رہ جائے گا. یہ کچھ عرصے کی بات ہے, کوئی 25-30 سال یا 40 سال کے بعد یہی رفتار رہی جیسے یہ اس وقت ہو رہا ہے تو آپ کی اردو زبان کا صفحہ ہستی بس اس کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹا جا رہا ہے یہ اور ہم سب اس میں شریک ہیں. بڑے مزے سے ہم ایس ایم ایس کرتے ہیں اور اس میں اردو کے جو اردو کو لکھتے ہیں انگلش میں رومن اردو میں. آہستہ آہستہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ظاہر ہے یہ سلو پوائزن دیا جاتا ہے تو مریض کو پتہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا, وہ تو بعد میں جب نقشہ ہی پلٹ جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ایسے ہی ہو رہا ہے تو بھائی یہ اس سے گریز کیجئے, ایسا کرنے سے گریز کیجئے. کوئی موبائل پہ ایس ایم ایس کرنا ہی ہے آپ کو تو اب تو اردو کا وہ آتا ہے سافٹ ویئر وغیرہ, اردو میں کیجئے آپ, عربی میں کیجئے, اردو میں کیجئے, جس کو فارسی آتی ہو. خیر وہ فارسی تو اب صرف مدرسوں تک محدود ہے, یا پوری انگلش میں کیجئے. جو انگلش میں کرنا ہو تو پورا انگلش میں ہی کیجئے, کون منع کر رہا ہے آپ کو, کیجئے اس میں انگلش میں کر دیں. لیکن اگر اردو میں کر رہے ہیں تو پھر پورا مکمل اردو رسم الخط استعمال کیجئے, اور یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ, اس سے گریز کیجئے ورنہ ہم سب شریک ہو رہے ہیں اس میں, یہ زبان رخصت ہو رہی ہے ہماری اور یہ بہت بڑی سازش معلوم ہوتی ہے. میں تو اس کو سازش ہی کہوں گا, ہو نہ ہو سازش ہے یہ, اور یہ کچھ عرصے کی بات ہے یہ سب رخصت ہو جائے گی. اب ہم سے کہتے ہیں ہم آپ کو اصلاحی خط, بعض لوگ کہتے ہیں ہم انگلش میں لکھ دیا کریں, ہمیں اردو لکھنی نہیں آتی. یعنی گیا رخصت ہوئی اردو تو بہت بڑا طبقہ اردو کو نہیں جانتا ہو نہیں لکھ سکتا, جتنی اچھی اس کو انگلش آتی ہے وہ اردو نہیں آتی. تو بس اب یہ حالات ہیں, کچھ ہی عرصے کی بات ہے اگر یہی رفتار رہی تو رخصت ہی ہوگی پھر. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارا جو سلسلہ ہے یہ الحمدللہ تین واسطوں تین طریقوں سے, قرآن کے واسطے سے حضور تک پہنچتا ہے, قرآن کے واسطے سے, اور نمبر دو کیا کہتے ہیں حدیث کے سلسلے کو, یہ بھی ہم پہنچا سکتے ہیں حضور تک. ایک طالب علم پہنچا سکتا ہے حضور تک اپنا سلسلہ. اور نمبر تین تصوف کا سلسلہ, جو بزرگوں کے ہاتھ پہ جو بیعت کی جاتی ہے, لہذا اس کو معمولی نہ سمجھے. بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے پائے گئے, دیندار طبقے سے تعلق اور مذاق اڑاتے ہیں بیعت ویت کیا ہے سب چھوڑو ختم کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے سنت کا مذاق اڑایا. سنت کا مذاق کیا ہوتا ہے, امام ابو یوسف تو یہاں تک فرماتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے کا بھی مذاق اڑایا وہ بھی اس میں بھی کفر کا شائبہ ہے, جوتے کے تسمے کا. تو جو سنت ہے تو بہت بڑی چیز ہے, تو اس کا مذاق اڑانا یہ تو آدمی ہو گیا کافر سیدھا سیدھا, اور شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا. یہ کیا بزرگوں کے پاس جانا بیعت ہونا اور یہ اور وہ کیا چیز ہوتی ہے بیعت, اور او بھائی سب اللہ کی پناہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں. تو گیا بھائی سارا معاملہ, بھائی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے ایسے آدمی کو. داڑھی کا مذاق اڑا دیا, اب داڑھی کا مذاق اڑا دیا, مذاق یعنی مذاق کو مذاق ہی سمجھا. بھائی یہ تھوڑی آپ تو ہو گئے خارج اسلام سے, اور شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, نکاح کی بھی تجدید کرنی پڑے گی. لوگ کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس طرح کرتا ہے اور ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ کوئی ایسی کوئی بے اصل چیز نہیں ہے کہ اس کی کوئی اصل نہ ہو. یہ ہمارے اہل عرب کا سلسلہ ہے, اور ہمارے اکابر میں سے کون ہے جو بیعت نہیں ہوئے. بھئی آپ کس اکابر کو آپ سوچیں گے کون ہے جو بیعت نہیں ہوئے, سب ہوئے بیعت, سب نے پیری مریدی کی ہے. آپ پیری مریدی نہ کریں, اس کو نہ کہیں, اگر کسی کو چڑ ہے نہ کہیں پیری مریدی. ایک آدمی کو گلاب جامن پسند نہیں تھی, ایک عقل مند آدمی اس کے پاس آیا, اس نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، کھوئے کو بالکل ان کو کھوئے جو ہے نا وہ گیند کی شکل میں گول گول بنائے جائے خوبصورت، پھر ان کو بھون لیا جائے، بھونا جائے، اور پھر ان کو ایک شیرہ تیار کیا جائے، شیرہ تیار کر کے اور اس میں ان کو بسا دیا جائے اور رکھ دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، تو کیسی چیز تیار ہوگی؟ اس نے کہا کہ میرے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے میرے. تو اس نے کہا ظالم یہی تو وہ گلاب جامن ہے جسے تو کہتا ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی. تو عربوں کا یہی حال ہے، ان کو صحیح تصوف ان کے سامنے نہیں ہے، ورنہ یہ صحیح تصوف سامنے ہو. میرا ارادہ ہے، ہم بہت زیادہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تصانیف ہیں سب کا ہم عربی میں ترجمہ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سب سے پہلے بیان القرآن کا ترجمہ ہوگا، اور یہ عربوں میں پہنچے تو غلغلہ مچ جائے گا کہ اوہ ایک ایک تصوف کا مسئلہ فلاں آیت سے ثابت ہو رہا ہے. ان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ کوئی ایسی تھوڑی، یہ گنڈیری شاہ کا تصوف تھوڑی ہے، پنگیڑی شاہ، گنڈیڑی شاہ اور پتہ نہیں کون کون ہے، تمن شاہ، ایک صاحب وہ تھے ٹرین میں ملاقات ہوئی، تمن شاہ، ایک پوری یعنی وہ انگلیوں میں انگوٹھے تک میں بڑی بڑی انگوٹیاں پہنی ہوئی، ایسی دیکھ کے کراہت آ رہی تھی. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت، دو مرید ان کے ساتھ تھے، شیخ بھی سگریٹ پی رہا ہے اور دونوں مرید بھی بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. میرے ساتھ جو ساتھی تھے میں نے کہا چپکے سے کہا، میں نے کہا دیکھو کبھی ہمارے یہاں بھی ہوا ہے، ہم بھی حضرت والا کے سامنے، حضرت بھی سگریٹ پی رہے ہیں، ہم بھی سامنے سگریٹ پی کے ایسے کر رہے ہوں، کبھی ہمارے یہاں بھی یہ منظر دیکھا ہے تم نے؟ یہ منظر وہیں تھا. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، وہی مدینے میں پڑھ کے آتے ہیں ہم تو. کھانا وہاں کا کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا مدینے میں پڑھ کے آتے ہو توڑی ہر ویلے، کیا کہتے ہیں توڑی پنج ویلے ساڑی ہر ویلے، تمہاری تو پانچ وقت کی نماز ہے، ہم تو ہر وقت نماز میں. سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں توڑی پنج ویلے اور ساڑی ہر ویلے، یہ پنجابی کے جملے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں بعض لوگ. بھائی تم مدینے میں نماز پڑھتے ہو تو کھانا وہاں کا کیوں نہیں کھاتے؟ وہیں کا کھا لو کھانا، کھانا کراچی میں آ کے کھاتے ہو. تو بھائی یہ ان لوگوں کا تصوف نہیں ہے، ہم تو ایک صحیح تصوف پیش کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو ہم اس کو مانتے بھی نہیں، اس تصوف کو، کہ قبروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، عرس منائے جا رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ اس تصوف کو ہم نہیں مانتے. جو تصوف صحیح ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور وہی ہم امت کو پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کا ارادہ بھی ہے کہ پورا اس کو عربی میں ہم ترجمہ کروائیں گے، اور آپ حضرات اس کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرما دے. اور کچھ اسباب الحمدللہ ہو بھی گئے، بہت شعبہ تصنیف و تالیف قائم ہو گیا ہے، اور اس کے لیے معتبر علماء وغیرہ کا بھی انتظام الحمدللہ ہو گیا ہے. بس اب کام شروع کرنے کی دیر ہے کہ کام شروع ہو. حکیم الامت مجدد الملت جو کام کر کے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ عربوں میں پہنچے گا وہ ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ واقعی میں کہتا ہوں نا، ایک دفعہ میرے کندھے کو پکڑ کے مجھے روکا ایک عرب نے، وہاں مطاف میں، ہم حضرت والا کے ساتھ تھے، مطاف میں اس نے روک لیا، کہنے یہ کون ہے، حضرت کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت نے بہت، ہمیشہ جب یہاں سفر ہوتا تھا حضرت ہمیں سکھاتے تھے، دیکھو یہ پیر مرید وغیرہ وہاں مت کہنا، ورنہ وہ ان کو چیڑ ہے اس سے، وہ برا مانتے ہیں. تو اس وقت یوں کہنا استاد ہیں یا عالم ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں تھا عالم ان کبیر ان فی پاکستان، میں نے کہا یہ پاکستان میں ایک بڑے عالم ہیں. اس نے کہا لا 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 لا، چشتیا ام نقشبندیا ام سہروردیا، یہ سارے اس نے چاروں سلسلے گنوائے، چشتیا، قادریا، ام سہروردیا، ام نقشبندیا، چھ بھی خوب اچھی طرح نکالا، حالانکہ چھ عربی میں نہیں ہوتا لیکن بولا اس نے. تو میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہے. میں نے کہا یا شیخ اما قرأت هذه الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. یہ ہماری بات ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، وہ لے کے میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑے تو میں کیا کرتا. میں نے کہا شیخ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اب یوزکیم کے بارے میں حضرت تھانوی کی تقریر تھی, اس کا بیان ہی میں نے عربی میں ترجمہ کر کے, اللہ نے مدد کی, خوب مدد ہوئی, خوب فرفر میں نے عربی میں ترجمہ کر کے ان کے سامنے وہ تقریر پیش کر دی. میں نے کہا یہ یوزکیم جو ہے یہ عربی میں باب تفعیل کا صیغہ ہے جو لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. آپ مثال کے طور پر سنیے, زید نے کھانا کھایا تو آپ کے ذہن میں کیا تصور ہوگا کہ زید نے کھانا کھا لیا, یعنی فیل جو ہے فائل پر ہی تمام ہو گیا. کھانے کا جو کام ہے نا وہ ایک آدمی نے زید نے خود ہی کر لیا. اور اگر یہ کہا جائے زید نے کھانا کھلایا, کھانا کھلا یہ فیل متعدی ہے, اس سے تصور یہ ابھرے گا کہ کم سے کم زید نے کھانا کھلانے کا کام ایک آدمی پر ضرور کیا ہے. کم سے کم ایک آدمی ضرور ہوگا جس کو اس نے کھانا کھلایا ہے, اس نے کھلایا اس نے کھایا, یہ فعل متعدی ہے. تو یہ یزکیم فعل متعدی ہے کہ تزکیہ بغیر خود نہیں ہو سکتا, تزکیہ ہمارا کوئی کرنے والا ہو, کسی اللہ والے سے کروایا جائے گا تو ہوگا. اب یہ سوری میں نے پھر میں نے ان سے کہا شیخ آپ بتائیے آپ نے کس سے تزکیہ کروایا. بس یقین مانے کچھ دیر وہ دیکھتے رہے ایسی بالکل جیسے خلا میں آدمی گھور رہا ہوتا ہے, کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے اپنا راستہ لیا. یہ حضرت تھانوی کی تقریر تھی چھوٹی سی جو میں نے حضرت والا سے سنی تھی اور حضرت تھانوی کے حوالے سے ہی سنی تھی, وہ میں نے وہی بیانی عربی کا ترجمہ کر کے پیش کر دی. اس آدمی کے پاس وہ سی آئی ڈی کا آدمی تھا, کوئی جواب مجھے بعد میں بتایا آپ جانتے ہیں سی آئی ڈی ہے یہ. میں نے کہا میں نے یہ کہا ہے, کوئی جواب نہیں بیچارے کے پاس, وہ اپنا راستہ لیا اس نے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ آپ نے دستگیری فرمائی بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر آپ نے دستگیری فرمائی. اور ہمارے بزرگوں کے علوم کیسے ہیں کہ یہ لوگ لاجواب ہیں, اس کے سامنے کوئی جواب نہیں تھا. حضرت والا کو میں نے آ کر بتایا سارا واقعہ سنایا, حضرت نے فرمایا شاباش شاباش, دو دفعہ شاباش ملی الحمدللہ. اس فقیر کو کئی دفعہ شاباش لینے کا اس کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ کئی دفعہ. تو یہ وہ علوم ہیں جو ہمارے بزرگوں کے ہیں, کسی کے پاس جواب نہیں ہے ان کا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا عربی میں ترجمہ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوں. اور عرب لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ بھائی ہم جو پیش کر رہے ہیں اصل دین ہمارے پاس ہے, اور اس سے وہ لوگ محروم ہیں تزکیے سے اور یہ جو ہے تصوف سے, اصل تصوف سے جو ہم نے لیا ہے قرآن و سنت سے اور سلسلے سے ثابت ہے. خیر سورہ تحریم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس کا آغاز بھی ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس, سب بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جتنی دیر ایک بیوی کے پاس ٹھہرتے تھے اتنی دیر دوسری بیوی کے پاس. ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش ان کے پاس کہیں سے شہد کی کپی آئی تھی, انہوں نے شہد پانی میں ملا کے حضور کو بہت پسند تھا وہ پیش کر دیا, تو ان کے یہاں دیر ہو گئی. حضرت عائشہ کے پاس آنے میں دیر ہوئی, انہوں نے پتا کروایا ہوا کیا ہے کیوں حضور اب تک نہیں پہنچے, تو معلوم ہوا زینب کے ہاں شہد کی کپی کہیں سے ہدیے میں آئی ہے تو وہ شہد پلا رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے فرمایا آؤ ادھر سنو, ایک پلاننگ کرتے ہیں, ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں, جب حضور تمہارے پاس آئے میرے پاس آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی تم بھی یہی کہنا, یہی جملے کہنا کہ آپ کے اندر سے جب قریب آئے نا تمہارے تم کہنا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو دیکھو حضور تم سے یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں نے تو زینب کے یہاں شہد پیا ہے. حضرت عائشہ ایسا پہچانتی تھی, انہوں نے کہا یہ جملے کہیں گے حضور تم سے, پہلے ہی بتا دیا حضور تم سے کہیں گے کہ میں نے تو زینب کے یہاں میں نے تو مغافیر نہیں کھائی. مغافیر ایک قسم کی گوند ہوتی تھی جو مدینہ منورہ کے باہر جھاڑیاں ہوتی تھیں, ان سے ان کے تنوں سے ان کی شاخوں سے گوند نکلتی تھی جیسے جھاڑیوں سے گوند نکلتی ہے کتھئی سے رنگ کی, وہ بدبودار ہوتی تھی اور حضور کو بدبو سے نفرت تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا تم یوں کرنا جب میرے قریب آئے میں بھی یوں ہی کہوں گی تو کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, تو حضور فرمائیں گے نہیں نہیں میں نے تو زینب کے یہاں شہد پیا ہے. تو تم پھر یوں کہنا, میں بھی یوں ہی کہوں گی, تم بھی یوں کہنا کہ اچھا اچھا ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے کسی مغافیر کی جھاڑی میں جا کر مغافیر بھی چوس لی ہو, پھر شہد بنایا ہو اس نے. تو دونوں نے یہ جملے کہے اور واقعی ایسے ہی ہوا. حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ نے بھی یہی فرمایا, عرض کیا. آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو زینب کیا شہد پیا ہے. آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا اچھا ہو سکتا ہے وہ شہد پیا ہو, وہ مغافیر کی جھاڑیوں میں بھی چلی گئی ہو شہد کی مکھی اور وہاں سے شہد چوسا ہو جس کی وجہ سے آپ کے منہ میں بدبو آ گئی. اور حضرت حفصہ نے بھی یہی فرمایا. جو دونوں سے یہی ہو گیا نا, ایک آدمی وہ ایک بکری لے کے جا رہا تھا, تین آدمی کی نیت خراب ہو گئی, انہوں نے پلاننگ کر کے کہا تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت تھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہو بلا لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بلا کہاں ہے, بکری ہے. نہیں نہیں بلا ہے بلا ہے. تھوڑا سا آگے پہنچے, وہ آگے دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا, اس نے بھی یہ کہا ہو بلا بلا لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا بھائی بلا کہاں ہے, پہلے بھی ابھی ایک آدمی وہ بھی یہ کہہ رہا تھا, تم بھی یہی کہہ رہا ہوں. نہیں بلا ہے. اچھا دو آدمی ہو گئے, اس کے کچھ ڈگمگا گیا. اس نے کہا بھائی کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. تیسرا آدمی جب اس کو پہلے ہی سے منصوبہ بندی کے تحت کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا اوہ یہ بلا لے کے جا رہا ہے. اب وہ بکری کو چھوڑ کے بھاگا. اس نے کہا بابا یہ تو واقعی بلا ہے. بکری کو چھوڑ کے بھاگ گیا, انہوں نے بکری ہتھیا لی. تو یہ ہوتا ہے, نفسیات ہوتی ہے آدمی کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. تو قسم بھی اٹھا لی. تو یہ آیات نازل ہوئیں, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اتنی زبردست نعمت کو آپ کہ آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا. چوہا حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے. لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت زیادہ مغفرت والے اور رحم فرمانے والے ہیں. معلوم ہوا یہ شہد اگر کوئی معمولی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل نہ فرماتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہو گیا ایک واقعہ ہو گیا. لیکن شہد اگر حضور استعمال نہ فرماتے اور اپنے اوپر حرام فرما لیتے تو امت کہاں استعمال کرتی, امت اس نعمت سے محروم ہو جاتی. تو ایک دفعہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے دفتر تعلیمات میں, مدرسے میں, میں نے وہ علماء بیٹھے سب اساتذہ بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی ایک قرآن کی تلاوت کے دوران ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے, اگر کوئی غلط ہو تو آپ اصلاح کیجئے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اللہ شہد کے بارے میں فرماتے ہیں, حضرت علی کا قول بڑا عجیب ہے, یہ جو شہد ہے نا یہ اصل میں فضلہ ہے شہد کی مکھی کا. تو حضرت علی فرماتے ہیں انسان کا سب سے بہترین لباس جو اس زمانے میں تھا ریشم, وہ ایک اس کے جو ہے ریشم جو ہے ایک کیڑے کا لحاب ہے. یہ معرف القرآن میں حضرت علی کا قول موجود ہے. کیا بہترین لباس ہے, مگر ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک کیڑے کا یہ لحاب ہے, تھوک ہے, تھوک کیڑے کا ہے بھی کس کا, کیڑے کا تھوک, انسان کا بھی نہیں, کیڑے کا تھوک ہے جس کو بڑے اس سے پہنتے ہیں اس کا لباس بنا کے بڑے فخر سے. اور بہت بہترین لباس سمجھا جاتا تھا اس کو, بہت مہنگا قیمتی لباس ہوتا تھا. اور بہترین جو مشروب ہے شہد, وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے, اس کا پاخانہ ہے جو ہم کھاتے ہیں اور اس میں اللہ نے شفا رکھ دی, بس ختم. تو وہ ایک مکھی کا فضلہ اور یہ ہے حقیقت, بتائیے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس, کہ ان کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے یعنی شہد, جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہاں شفا کا لفظ جو ہے نا یہ مطلق ہے. شفا کا لفظ یعنی مطلق سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ غور کر رہے ہیں نا یہاں, کہ یہاں کوئی روحانی شفا کا ذکر نہیں ہے, نہ جسمانی شفا کا ذکر ہے نہ روحانی کا, بس مطلق شفا کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جب اس طرح والمطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل, جب مطلق کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. لہذا معلوم ہوا شہد پینے سے جسمانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے. شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسمانی شفا بھی رکھی ہے, جسمانی بیماریوں سے بھی, اور روحانی شفا بھی رکھی ہے, روحانی تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے, صحت بھی حاصل ہوتی ہے شہد پینے والے کو. اسی لیے تو حضور روزانہ صبح نہار منہ پیتے تھے پانی میں ملا کے شہد, ہمیشہ آپ کا معمول رہا, ہمیشہ شہد پانی میں ملا کے پینا آپ کا ہمیشہ معمول رہا صبح نہار منہ, الریق حدیث میں آتا ہے. تو ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا, اور جہاں یہ تعطل آیا اور آپ نے قسم اٹھا لی, اللہ نے فرمایا نہ ایسا نہ کریں, جاری کیجئے اس کو, جاری رکھیں. کیوں ایسی نعمت کو آپ حرام فرماتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ شہد بڑی 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 فائدے کی چیز ہے, بہت فائدے کی چیز ہے, اور ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے, اس کو اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے اگر کہیں سے صحیح اچھا شہد مل جائے. اب تو حالت یہ ہے بقول مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے, کہ ایک آدمی نے اس سے کیا کہتے ہیں ملاوٹ سے تنگ آ کر اس نے زہر کھا لیا. اب وہ زہر کھا کر انتظار میں ہے دراصل, اور موت بھی نہیں آ رہی اس کو, وہ اس زہر میں بھی ملاوٹ تھی. تو آج کل تو یہ حال ہے, کہیں سے اصلی مل جائے, کہیں سے خالص شہد مل جائے تو بڑی نعمت ہے اللہ, اور گاؤں دیہات سے ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.